السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم کی مجلس میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. اہلاً وسہلاً. طالب علموں کے لیے خوشخبری ہے، جب بھی کوئی طالب علم کسی علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے. الحمدللہ ہم بھی آج اس علم کی جرنی، یعنی علم کے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں علم کے راستے کا طلبگار بنائے، ہمیں صحیح علم دے، علم نافع دے، جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں. آج انشاءاللہ ہم لوگ کچھ اصول دیکھیں گے علم کو حاصل کرنے کے کیا آداب ہیں، اور قرآن کی تفسیر سمجھنا اور جاننا کیوں ضروری ہے. ہم کوئی تفسیر کرنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو علماء کرام نے تفسیر کی ہے پہلے سے قرآن کی، اور صحیح اور اوتھینٹک تفسیر، اسی کو ہم ڈسکس کریں گے. اپنی طرف سے ہم اس میں کوئی بات نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم تو سب اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، ہم سب طالب علم ہیں. ہم صرف علماء کی باتوں کو، اور اس میں خصوصاً وہ باتیں جو کہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اسی کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اوتھینٹک نالج ہم یہاں حاصل کریں گے، تاکہ ہم قرآن کا جو اصل مقصد تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس کو نازل کیا تھا، اسے ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اور صراط مستقیم پر چل سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں انشاءاللہ. تو قرآن کی ایک آیت سے ہم آغاز کریں گے. سورہ زمر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 23، اسی کی تلاوت سے ہم آج کے سیشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یا اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے چاہے وہ راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھی آیت ہے. جن لوگوں نے پچھلی دفعہ ہمارا قرآن والا لیکچر سنا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، تب بھی یہی آیت تلاوت کی گئی تھی، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے کہ قرآن یہ کیسی کتاب ہے. نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام، سب سے بیسٹ چیز اتاری ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی، کتاباً، کتاب کی صورت میں. اس میں مختلف مضمون ہیں. اس کتاب کو، اس قرآن کو پڑھ کر لوگوں کی جلد، ان کی اسکن پر اثر ہوتا ہے. جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. کیا آپ پر یا ہم پر کبھی ایسی کیفیت طاری ہوئی؟ کیا قرآن سن کر ہم پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو الحمدللہ، آپ صحیح رخ پر جا رہے ہیں. اور اگر قرآن سن کر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے کتاب کی صورت میں. اس میں مختلف قسم کی آیات ہیں، متشابہات ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس کو پڑھ کر انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں میں چینجز لے آتی ہے. اس کو پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک خوف، ایک خشیت طاری ہوتی ہے، دل بدل جاتے ہیں، دل کی دنیا چینج ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر سن کر. اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہی کتاب آپ کو ہدایت کے راستے پر لے کر چلتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرواتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو گمراہی سے نکال کر، ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر، ہدایت اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، نور کی طرف رہنمائی کرتی ہے، روشنی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. جو بھی اس کتاب کو چھوڑے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔ تو یہ وہ واحد کتاب ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر اور ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف اور علم کی طرف لے آتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ بتائیے اتنی بہترین کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جہالت کا شکار ہیں، آج ہم گمراہی کا شکار ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کتاب کو ویسے نہیں لیا جیسے اسے لینا چاہیے تھا۔ اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی زندگیاں چینج ہوں، جیسے کہ صحابہ کرام نے اس کتاب کو لیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اس کتاب کو پڑھا، رسول اکرم جب ان کو یہ کتاب پڑھ کر سناتے تھے، تو ان کے دل بدل گئے۔ آج ہم مسلمانوں کی کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے یہ ہماری کم آئیگی کہہ سکتے ہیں، یا ہماری لا علمی کہہ سکتے ہیں، یا نادانی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم نے اس کتاب کو ہدایت نامہ سمجھنے کی بجائے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ کوئی ایک بڑے مفسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بات، کہ ہم نے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ سمجھنے کی بجائے اسے بحث و مباحثے میں لگا دیا، یا علمی ورزش کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اپنی قابلیت کا اظہار کرنے کا ذریعہ بنا لیا، اور تفسیروں کے انبار لگ گئے، اور ان تفسیروں نے اللہ کی کتاب پر پردے ڈال دیے۔ یعنی اتنی تشریح کی گئی، اتنی تشریح کی گئی اس کتاب کی، کہ جو اصل کتاب کے الفاظ ہیں، جو اس کے معنی ہیں، وہ سب اپنی جگہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بلا وجہ کی بحث و مباحث ہے، بلا وجہ کی اسرائیلیات سے جو آئی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈال دی گئیں۔ جیسے کہ ایک زمانہ تھا، پہلے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، کہ یونانی فلسفے کا بہت زور تھا، ایرانی توہم پرستی اور ہندوستان کا جو تصوف تھا وہ ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اور موجودہ زمانے میں یورپ کی ذہنی غلامی نے عقلوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور غیر مسلم کنٹریز یا ویسٹرن کنٹریز کے جو خرافات ہیں اس کو ہی سب کچھ حقیقی سمجھ لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو توڑ مروڑ کر ان نظریات کے مطابق اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ یا آج لوگوں کے ذہنوں پر ایک جنون سوار ہے کہ وہ قرآن کو ویسٹرن کنٹریز کے مطابق یا یونانی فلسفے کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی ڈارون کی تھیوری کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہے، کوئی آئنسٹائن کے نظریے کو قرآن پر چشمہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب کا مقام اس سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ کی کتاب کو انسانی تخیلات، انسانی سوچ کا تابع نہ بنایا جائے، یعنی انسانی سوچ کے مطابق نہ ڈھالا جائے قرآن کو، بلکہ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے آپ کو ہم ڈھالنے والے بنیں۔ اللہ کی کتاب یہ نہ عقلیات کی کتاب ہے، نہ سائنس میں دخل دیتی ہے۔ سائنس تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے اس کتاب کے سامنے، اور انسان کی عقل بھی بہت چھوٹی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کو صحیح طریقے پر قرآن کے مطابق استعمال کرتا ہے تو سمجھے وہ عقل سلیم ہے، اور اگر وہ اپنی عقل کو ہی عقل کل سمجھتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ بہک گیا ہے اور گمراہ ہو گیا ہے، جیسے کہ معتزلی فرقہ تھا۔ تو یہ کتاب دراصل انسانی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنا، اس کی آیات سے کھیلنا، اس کو مذاق بنانا، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر صحیح راستے کی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ قرآن ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن عقل سلیم کے عین مطابق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو عقل کے صرف عقل سے سمجھا جائے۔ اور تفسیر میں لوگ ڈائیورٹ کیوں ہو گئے، کیوں وہ ایک دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے؟ انہوں نے قرآن کے مطلب کا وہ معنی نہیں لیا جیسے کہ لینا چاہیے تھا، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب، سب سے پہلے مفسر، یعنی مفسر قرآن سب سے پہلے کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن بس وہی ہے جو محمد رسول اکرم نے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ اگر ہم کچھ اور لوگوں کے نظریات اس میں داخل کر دیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا رسول اکرم کے علاوہ جو کہیں سے بھی اگر ہم کچھ چیز حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کچھ علمی نقطے ہو سکتے ہیں، کچھ روحانی نقطے ہو سکتے ہیں، کچھ قلب کی اصلاح ہو سکتی ہے، کچھ ایسے اقوال، ایسی رائے ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اصل حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ جو رسول اکرم نے ہم کو سمجھایا ہے، اور جو قرآن جس مقصد کے تحت آیا تھا، جو قرآن سے ہمیں اس کے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، وہ باتیں تو ہم لیں گے، لیکن قرآنی مقصود صرف وہی ہے جو رسول اکرم نے سمجھایا اور خود سمجھا۔ دوسری کسی بات کو ہم قرآن کا مقصد نہیں کہہ سکتے، یہ ظلم اور زیادتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ پھر یہ بھی بات ہم سمجھ لیں کہ بے شک قرآن عربی زبان میں اترا ہے، مگر کیا ہر وہ شخص تفسیر کر سکتا ہے جو عربی زبان کا عالم ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات کوئی جاہل ہی کہہ سکتا ہے۔ تفسیر کے لیے محض عربی لغت کا علم کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ ماحول بھی سامنے ہو جس میں قرآن اترا تھا، کیونکہ ماحول کی تبدیلی سے لفظوں کے جو مقصد ہوتا ہے اس میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اسلامی اصطلاح پر عبور ہو، اسلامی روح سے خصوصاً واقفیت ہو، لیکن اس کے بعد بھی تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھا جائے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ لیا جائے. قرآن کے واحد شارح یعنی مفسر تشریح کرنے والے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ہم کو انہی اصولوں پر سمجھنا ہے اور انہی اصولوں پر کاربند رہنا ہے. دیکھا جائے تو علم صحیح کی دو قسمیں ہم کو ملتی ہیں کہ علم دو ہی طرح کا ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سچی روایت کے ساتھ منقول ہو یعنی صحیح احادیث، یا دلیل معلوم اس کی پشت پناہی کر رہی ہو، یعنی آپ کے پاس صحیح دلیل اور آتھینٹک نالج ہو جو قرآن سے میچ ہو رہی ہو، تو تب یہی دو علم ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب بیکار یا ضائع کر دینے والا ہے. اور یہ کھرا کھوٹا ہونے کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ قرآن اور صحیح احادیث ہی کریں گی، کوئی اور نہیں کر سکتا. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہر انسان کی رائے ایک رائے ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے قابل حجت ہوگی، ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں. قرآن کے فضائل اور اس کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کیوں قرآن کو سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہی ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں بار بار جو قرآن کے لیے لفظ آیا ہے، حبل اللہ المتین کہا گیا، اس کو صراط مستقیم کہا گیا، یہی دین اسلام ہے اصل میں. یعنی قرآن جو چیز پیش کرتا ہے وہی صحیح ہے، تو یہی ذکر حکیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اور کچھ حدیث کی جو الفاظ کی تشریح ہم کو ملتی ہے کہ اس میں نہ خواہشیں کچھ پیدا کر سکتی ہیں، یعنی قرآن میں لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ زبانیں شک ڈال سکتی ہیں، یعنی کوئی لوگ اس میں شکوک و شبہات پیدا نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ خود منہ کی کھائیں گے. بار بار دہرانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، واقعی میں جتنی دفعہ ہم قرآن پڑھیں آپ دیکھیں ہر بار ہم کو ایک نیا لطف، ایک نیا مزہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے سے کوئی انسان بور نہیں ہو سکتا، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہونے والے اور نہ ہوں گے. سچ کہتا ہے جو کوئی اس پر چلتا ہے، یعنی جو قرآن کے مطابق چلتا ہے الحمدللہ وہ سچ کہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک کسوٹی ہے سمجھے. اجر پاتا ہے جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے. عدل برتتا ہے جو کوئی اس کی طرف بلاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی وہی شخص عادل ہو سکتا ہے جو قرآن کی طرف بلائے، قرآن کے راستے کی طرف رہنمائی کرے. جو کوئی سرکشی سے اسے چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر کوئی نافرمانی اور سرکشی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کو ڈینائی کرتا ہے، قرآن کو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالی اسے ہلاک کر دے گا. جو کوئی اسے روگردانی کر کے یعنی منہ موڑتا ہے، ہدایت چاہتا ہے یعنی قرآن کے علاوہ کہیں اور سے کوئی ہدایت چاہتا ہے، اللہ اسے گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اسی بات سے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم قرآن سے منہ موڑنے والے بنیں، کیونکہ اس کے علاوہ صرف گمراہی ہی گمراہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس طرح قرآن کے لفظ بتائے اسی طرح اس کے معنی بھی بتا دیے. اور قرآن کریم کی آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھو، یعنی اس کو سمجھانے کی ضرورت تھی. تو کس نے سمجھایا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کو. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا سورہ النحل آیت نمبر 64 میں، لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ تاکہ آپ بیان کر دیں اس کتاب کو جو لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے، جو لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے. سبحان اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر کے، اس کو واضح کر کے بتایا، اس کی تشریح کر کے بتائی. صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، ابو عبد الرحمن سلمی بہت مشہور کوفی تابعی گزرے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھایا کرتے تھے، یعنی مسلسل 40 سال ان کے قرآن پڑھانے میں گزرے، بہت مشہور ہیں. تو وہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، مثلاً عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ ہم سے کہتے تھے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتوں کی تعلیم حاصل کر لیتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کا علم و عمل مکمل نہ کر لیں. اس طرح ہم نے علم و عمل دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ حاصل کی ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں، اسی لیے ان بزرگوں کو، صحابہ کرام کو، قرآن حفظ کرنے میں کئی کئی سال لگ جاتے تھے. انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی آدمی جب سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تھا تو ہماری نگاہوں میں بڑا بن جاتا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سورہ بقرہ حفظ کرنے میں کئی سال لگ گئے تھے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ موطا میں انہوں نے لکھا ہے کہ 8 سال لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو معنی قرآن بھی سمجھائے، یعنی معنی قرآن کی تعلیم بھی دی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہے مبارک جسے ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں، سوچیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اس کا خاص حق ہے. تو اس طرح سے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اس میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ اس کی تعلیم ہم حاصل کرتے، تو یہ کتاب مبارک ہے. سبحان اللہ، یہ واقعی میں مبارک کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. جو بھی اس کتاب کو تھامے گا اس کی پوری زندگی مبارک ہو جائے گی، بابرکت زندگی ہو جائے گی، اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آتی چلی جائے گی، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان. آپ بتائیے کیا آپ چاہیں گے؟ آج جبکہ ہر کوئی پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج دنیا میں، تو ایسے وقت میں یہ کتاب ایک مومن بندے کو تھامے رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک امید دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کامیابی کے وعدے کیے ہیں. یہ کتاب ہمیں اس کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں خوشخبری دیتی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس مبارک کتاب میں غور و فکر کریں. لیدبروا، ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں اس کی آیت میں، ولی یتذکروا، اور اس میں غور و فکر کریں، اس میں اس کی آیات کو بار بار دہراتے رہیں. اور عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے. سبحان اللہ، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، تو آپ کو اپنی عقل کو قرآن کے تابع کرنا ہے، نہ کہ معتزلہ فرقے کی طرح اپنی عقل کو سپیریئر سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کہ انہوں نے بات پر غور نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ فہم و تدبر ممکن ہی نہیں جب تک کہ بات کے معنی نہ سمجھے جائیں. اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے، آپ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے اس کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ خود سوچیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کسی بچے کو اسکول میں داخل کروایا ہو اور بچے صرف کتاب خود سے پڑھ لینے سے ان کو میتھس آ جائے گا، ان کو باقی کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی، فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، صرف کتابیں پڑھ لینے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں؟ نہیں آتی، جب تک کہ ٹیچر نہ ہو، ٹیچر ان کو سمجھائے نہ، ایکسپلین نہ کرے. تو جب دنیا کی عام کتابوں کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیچر کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، صرف پڑھ لینے سے، ریڈ کر لینے سے نہیں آ جاتا، تو اسی طرح آپ سوچیں کہ اللہ کی کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کی ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کے الفاظ پر غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے. تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مضمون کی کتاب آپ پڑھ لیں لیکن سمجھے نہیں. تو جب عام کتابوں کو سمجھنا ضروری ہے، تو اللہ کی کتاب کا فہم کس قدر ضروری ہوا. وہ کتاب جو آپ کو جہنم سے بچاتی ہو، جس میں نجات کی خوشخبری ہے، جس کتاب سے دین اور دنیا کا قیام ہے، اس میں غور و فکر زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی پر ہماری کامیابی ڈپینڈ ہے. تو قرآن کو اللہ کی مضبوط رسی کہا گیا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اسی کتاب پر عمل کر کے ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر قرآن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، بلا وجہ کی بحث و مباحثے سے پرہیز کریں. آپ نے دیکھو گے کہ بعض لوگ قرآن کے اصل مقصود کی طرف نہیں جاتے ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کے بارے میں بحث کہ اچھا وہ کتنے تھے، کہاں تھے، ان کا مقبرہ بنایا گیا یا کیا بنایا گیا، وہ کون سے علاقے میں تھے، تو اس پر بحث کرنے سے فائدہ نہیں. اس سے اصل مقصود جو سمجھنا ہے ہم کو، وہ یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت تھی. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گائے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ کیسی گائے تھی، کون سی گائے تھی، وہ شخص جو مرنے والا شخص تھا وہ کون شخص تھا، اس کا نام معلوم کرنے کی کوشش کریں، یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہدایت حاصل کرنے تو اس سے ہم کو یہ ان آیات سے جو مقصد ہے، اس آیت کا، ان آیت کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو خضر علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اور فلاں بچے کو قتل کر دو، وہ لڑکے کا نام کیا تھا، اس کے والد کا نام کیا تھا، تو اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں. تو بہرحال جب ہم تفسیر کریں گے تو کچھ اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. رسول اکرم سے ثابت شدہ احادیث سے قرآن کو سمجھیں، صحابہ کے اقوال لیں، وہ بھی صحیح ثابت شدہ اقوال لیں، اور تابعین کے صحیح اقوال پر نظر رکھیں، یعنی یہ نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر، بلکہ وہ اقوال جو کہ ثابت شدہ ہیں. اور اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس لیے پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. صحابہ کرام نے اس قرآن کو کیسے لیا؟ وہی عرب لوگ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ لوگ جو بات بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے، جن کے اندر غیرت اور حمیت، جاہلی عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جو شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، جن کے یہاں زنا عام تھا، جو شراب اور جوئے کو ایک عام چیز سمجھتے تھے. آپ دیکھیں جو بت پرست تھے، توہم پرستی میں مبتلا تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، وہی لوگ جب ان کے پاس قرآن نازل ہوا اور جب انہوں نے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا اور رسول اکرم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، تو آپ دیکھیں کیسے وہ معاشرہ چینج ہو گیا. شراب ختم ہو گئی، جوا ختم ہو گیا، وہی لوگ جو جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سچ کے علمبردار بن گئے، سچ کے پاسدار بن گئے، وہ لوگ جو شرک اور بت پرستی کی گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے وہ لوگ توحید کے علمبردار بن گئے، شرک سے بیزاری ان کے اندر الحمدللہ پیدا ہو گئی، وہ لوگ جو لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، جو اسٹریٹ رابر تھے، جو راستے میں لوٹ لینے والے لوگ، جو جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کی جانیں بھی لے لیا کرتے تھے صرف مال کی وجہ سے، وہی لوگ قرآن کے الحمدللہ تشریح کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے بن گئے۔ ابو ذر غفاری کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ قرآن انسان کو کیسے چینج کرتا ہے۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی شخص ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا رسول ہیں، اور وہ ایک ایسا کلام پیش کرتے ہیں جو آسمانوں سے آیا ہے، جب ان کو پتہ چلا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سردار تھے اس قبیلے کے جو کہ لوٹ مار کرتا تھا، رہزن جو ہوتے ہیں، رہزن تھے یہ لوگ اور یہ اس کے سردار تھے ابو ذر غفاری، جب آپ کو قرآن کے بارے میں پتہ چلا اور رسول اکرم کے بارے میں پتہ چلا، فوراً مکہ کی طرف رخ کیا، سفر کر کے وہاں گئے اور رسول اکرم سے قرآن سنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قدر ان کے اندر تبدیلی آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو میری امت میں ابو ذر غفاری کو دیکھ لے، ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا زہد پایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ جو نبیوں کی کوالٹی تھی وہ ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی صحابہ میں، یہ وہ لوگ تھے جو لوٹ مار کرنے والے تھے لیکن قرآن نے ان کو کیسے بدل دیا۔ آج میں اور آپ، ہم سب جو قرآن پڑھتے ہیں، ہر روزانہ پڑھتے ہیں، ابھی رمضان گزرا الحمدللہ، رمضان میں تو بہت ہم نے قرآن پڑھا، رمضان کے بعد بھی الحمدللہ ہماری روٹین ہے، پڑھ رہے ہیں قرآن، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، بہت جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا آج ہمارے اندر وہ تبدیلی آئی؟ کیا آج ہم قرآن پڑھنے کی وجہ سے چینج ہوئے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی ایسی صفات، ایسی کوالٹیز پیدا ہوئیں جو صحابہ اکرام کے اندر تھیں؟ میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھوں گی، چونکہ ہم خواتین ہیں تو ہم کو خواتین سے جو دی گئی مثالیں بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے ہمیشہ خنسہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے کہ جب ہم خنسہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دی، بہت مشہور خاتون تھی، بڑی شاعرہ تھیں، اور ان کے مرثیے اتنے مشہور تھے کہ لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، یا پورے عرب میں ان کے مرثیے مشہور تھے۔ مرثیہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر ایک رنجیدہ اور سنجیدہ سی نظم لکھنا جس میں افسوس اور اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں، تو مرثیہ نگاری میں یہ بہت ہی مشہور تھی کہا جاتا ہے۔ ایون یہ حسان بن ثابت کو بھی کریکٹ کیا کرتی تھیں رضی اللہ عنہ کو۔ آپ سوچیں کہ کس پائے کی شاعرہ ہوں گی، اور کیا ان کی فصاحت اور بلاغت کا کیا حال ہوگا ان کی زبان کا۔ تو یہ جب خنسہ رضی اللہ عنہ کو دین اسلام کی دعوت پیش کی گئی، تو جب رسول اکرم کے سامنے آئیں تو ان کے سر پر کالا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ رسول اکرم نے ان سے پوچھا کہ اے خنسہ، یہ کیا ہے، انہیں کالا کپڑا کیوں باندھ رکھی ہو سر پر؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب میرے بھائیوں کچھ جنگ ہوئی تھی تو میرے بھائی، دونوں کے دونوں بھائی میرے اس میں مارے گئے تھے۔ انہیں زمانے جاہلیت کی بات ہے اور بہت پرانی بات تھی۔ کہنے لگی کہ جب سے میں نے قسم کھائی تھی کہ ان کے سوگ میں ہمیشہ سر پہ کالا کپڑا پہنے رہوں گی، یا ہو سکتا انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ میں اب کبھی کوئی رنگین کپڑا نہ پہنوں گی اور سر پہ کالا کپڑا بطور ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے، سوگ کے یا ماتم کے، یا پھر ایک توہم پرستی کی وجہ سے کہ میں اپنے بھائیوں کا غم منا رہی ہوں، لہٰذا میں ہمیشہ کالا کپڑا سر پہ باندھے رکھوں گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور اس سلسلے میں جو بھی احادیث ہم کو ملتی ہے کہ شوہر کے انتقال پر سے بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت میں گزارنا ہے، اور سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روتے رہے اور کالا کپڑا پہنے، بس زینت نہیں کرنی ہے۔ اور اگر کوئی عام انسان، بھائی کسی کا انتقال ہو جائے، تو 3 دن سے زیادہ کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جو گال پیٹے اور بین کر کے روئے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو خاتون بھی کسی کے مرنے پر بین کرے گی، اپنے گال پیٹے گی، ماتم یا نوحہ کرے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو گندھک کا کرتا یا پاجامہ پہنایا جائے گا، یعنی جس سے آگ اور بھڑکتی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو جب یہ خواتین نے اور اسپیشلی خنسہ رضی اللہ عنہ نے یہ اسلام کی تعلیمات سنی، کہا جاتا ہے اسی دن سے وہ کالا کپڑا نکال دیا۔ سوچیں ذرا کتنی مشکل بات تھی کہ جس کو انہوں نے کئی سالوں سے باندھ رکھا تھا، لیکن جیسے انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو جانا اور قرآن پڑھتی گئیں، انہوں نے اپنی زندگی کو چینج کر لیا۔ یہی خنسہ رضی اللہ عنہ جب جنگ قادسیہ میں، جب عمر رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا، اور وہاں پر جنگ قادسیہ میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے شریک ہوئے اس جہاد میں، اس جنگ میں، تو چاروں کے چاروں بیٹے ان کے شہید ہو گئے، یہ بھی اس جنگ میں شامل تھیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ایک بیٹے کی خبر آئی، دوسرے بیٹے کی، تیسرے بیٹے کی اور چوتھے بیٹے کی خبر آئی، آپ دیکھیں ایک ایکسٹریم کیا تھی کہ صرف بھائیوں کے جنگ میں ڈیتھ پر انہوں نے کالا کپڑا باندھ لیا تھا اور سوگ منا رہی تھی، اور دیکھیں اسلام نے اور قرآن نے ان کو کیسے چینج کیا کہ وہی خنسہ رضی اللہ عنہ 4 بیٹوں کے، جوان بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنایا، اور کوئی غم نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی مرثیہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔
سبحان اللہ، یہ اس طرح سے چینج کرتا ہے قرآن۔ تو قرآن کا فہم کیوں ہمیں حاصل کرنا ہے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں کیوں بیٹھے ہیں، ہم کیوں یہ 30ویں پارے کے کرنا چاہ رہے ہیں، تفسیر سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ ہم 30واں پارا اکثر روزانہ ہماری نمازوں میں اس کی صورتیں ہم تلاوت کرتے ہیں، تو کم از کم ہم نمازوں کے دوران، روزانہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں 5 اوقات میں، یا اگر ہم تہجد بھی پڑھتے ہوں، تو ان نمازوں میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ہم کو سمجھ میں آئے، وہ ہمارے اندر تبدیلی لائے، وہ ہمارے اندر چینجز پیدا کرے۔ تو یہی قرآن نے ایسے ان کو چینج کیا کہ ان کی توہم پرستی ختم ہو گئی، ان کے رسم و رواج ختم ہو گئے، ان کا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ختم ہو گیا۔ جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہی لڑکیوں کے محافظ بن گئے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی عرب نے جب قرآن آیا تو قرآن کی وجہ سے عربوں میں عورتوں کی اور لڑکیوں کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنا بزنس خود کرنے لگی، سبحان اللہ، اتنی عزت دی گئی۔ پھر یہی وہ قرآن تھا جس نے ریسزم کو ختم کیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بالکل ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے نا، گورے اور کالے کا فرق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی تم میں نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی سب سے بیسٹ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلیں، تمہارے چہرے، تمہارے نسب نہیں دیکھے گا کہ تم کس اعلیٰ خاندان کے تھے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نسب پر فخر کرنا، یہ اسکن پر فخر کرنا، قومیت پر اور وطن پر فخر کرنا، یہ سب بیکار کی چیزیں، اسلام اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ الحمدللہ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ وہی خباب رضی اللہ عنہ، وہی بلال حبشی جو کہ حبش کے رہنے والے تھے، کہا جاتا ہے صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ انہیں ان کا رنگ بہت زیادہ بلیک تھا، پہچانے جاتے تھے سب میں۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت، عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، یہ سب برابر بیٹھے ہوتے تھے ساتھ میں، یعنی کوئی فرق نہیں تھا، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا تھا بیچ میں، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھا، سبحان اللہ۔ یہی تو ختم کرنے کے لیے آیا قرآن۔ تو فہم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، آپ اپنا جو آپ کا یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو وے آف لائف ہے آپ کا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہن سہن، سب قرآن کے مطابق ڈھلتا چلا جائے، آپ کے اندر وہ صحیح سوچ، وہ سمجھ پیدا ہو جائے کہ آپ کو اس قرآن کے مطابق ڈھلتے چلے جانا ہے، یہ ساری تفریق ختم کرنا ہے۔ اور یہ بلال رضی اللہ عنہ جو کہ ایک غلام تھے اور حبشی تھے، یعنی بالکل بلیک رنگ تھا ان کا، حبش کے رہنے والے تھے، یہی بلال رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس طرح سے اپنے پاس بلا کر بٹھاتے تھے کہ سیدنا بلال، یعنی ہمارے سردار بلال آ گئے، اس طرح سے کہہ کر اپنے قریب بٹھا لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں رہا تھا، کوئی تفریق نہیں رہی تھی، یہ قرآن نے ان کو اس طرح سے چینج کیا۔ وہ جو قبیلہ پرستی میں مبتلا تھے اور قبیلہ پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ لوگ قرآن پڑھنے سے آپ دیکھیں کیسے چینج ہو گئے، ہر قسم کا یعنی جو ریسزم ہے، کیپٹلزم ہے، سب کچھ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ کہ نہ کوئی کسی کو کسی کے چہرے کی بنا پر، اس کی خوبصورتی کی بنا پر سپیریئر نہیں سمجھا جائے گا، اس کے مال و دولت کی بنا پر سپیریئر نہیں سمجھا جائے گا، اگر کسی کو بیٹے ہیں اور اولاد ہیں اس کی بنا پر اس کو بہتر نہیں مانا جائے گا، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آتے ہیں تو سب مسلمان ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ ہاں کسی کو اگر فوقیت حاصل ہوتی ہے تو صرف اور صرف اس کے تقوی کی بنیاد پر، یہ سکھاتا ہے قرآن ہمیں، یہ تعلیم دیتا ہے قرآن ہمیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی صحابہ جو کہ پہلے جن کی زندگی یکسر مختلف تھی، کیسے ان کی زندگی میں سچائی، دیانت داری، امانت داری، عاجزی آ گئی، دوسروں کی عزت کو پاس و لحاظ کرنے لگے، غیبت سے بچنے لگے، حسد اور جلن سے بچنے لگے، جلن اور حسد کا خاتمہ ہوا، دوسروں کی خیر خواہی ان کے اندر پیدا ہوئی، نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوئی، برائیوں سے اجتناب برتنے لگے، والدین کی عزت، ان سے محبت، ان کی خدمت کا احساس، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا۔ کیا آج ہم قرآن ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، روزانہ بھی پڑھتے ہیں، کیا ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہمارے اندر والدین کی خدمت اور عظمت کا جذبہ پیدا ہوا؟ کیا ہمارے اندر غیبت ہم نے چھوڑی ہے؟ کیا ہم نے جلن اور حسد چھوڑ دیا ہے؟ دوسروں سے جیلس ہونا چھوڑ دیا ہے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کیا ہم خوش ہوتے ہیں یا جیلس ہوتے ہیں؟ تو اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ سارے برے کام بھی ہو رہے ہیں تو قرآن پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ قرآن تو چینج کرنے آتا ہے، تبدیلی لے کر آتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو میری عزیز بہنوں، اس بات کو ہم سمجھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے پہلے دل میں مصمم ارادہ کرنا ضروری ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، خواہش پرستی سے بچنا ہے، ایسی آرام دہ زندگی سے کہ جس میں صرف عیش و آرام ہو اور کوئی محنت اور مشقت نہ ہو، ایسی زندگی سے ہم کو بچنا ہے۔ صحابہ کرام آپ دیکھیں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور اس راستے میں سب بہت سارے لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اوتھینٹک صحیح نالج، اور قرآن کی جو تفسیر ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی، القرآن یفسر بعدہ بعدہ، یہ قرآن ہی اپنے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو تفسیر کا پہلا اصول یہ کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے، کیونکہ قرآن ہی بتاتا ہے، ایک جگہ کوئی آیت ہے تو دوسری جگہ اس کی تفسیر کا ذکر ہے، اور قرآن جو ہے تناقض نہیں، ہر قسم کے نقص سے پاک، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی آیت میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ اس کی آیتیں ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں، اور ایک آیت سے دوسری آیت کے لیے ناسخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن ہی قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہم اس میں اصول کو سمجھیں گے اور لیں گے نقطہ، کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے، اور قرآن میں من مانی تاویل نہ کی جائے، اپنی طرف سے خود اس میں کچھ ایڈ نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے کی جائے، یعنی قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کے لیے خود ساختہ سوچوں سے اور خود ساختہ باتوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ حدیث وہ بھی وحی پر مشتمل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال تھے، صحیح اقوال جو صحیح سند سے ثابت ہیں، وہ سب وحی ہی تھے دیکھا جائے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے وہی بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ کیا آپ اس کی تشریح کر دیں، اس کو بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بما اراک اللہ، کی روشنی میں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا آپ ہم انہی کی بات لیں گے۔ پھر قرآن کے جو احکام ہیں وہ اجمالی ہیں، اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے، جیسے اقامت الصلاۃ قرآن میں بار بار لفظ آیا ہے، زکاۃ کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کی تشریح کس نے کر کے دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، انبیاء کی معمولی لغزش کی بھی اللہ تعالیٰ فوراً تصحیح فرما دیتا ہے، تو وہ دنیا میں لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ کی ہی بات کو لیا جائے، صحیح حدیث کو لیا جائے، جھوٹی حدیثوں سے بچا جائے۔ ایسی یعنی قرآن کی جب تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہوں یا کسی کی تفسیر ہم لے رہے ہوں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا چیزیں صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ جیسے بہت سارے ایسے تفاسیر ہیں جس میں بلا وجہ کی جھوٹی احادیث جس میں بھر دی گئی ہیں، تفسیر ثعلبی ہے، واحدی ہے، علامہ جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف ہے، جس میں زیادہ تر حدیثیں جھوٹی ہیں یا من گھڑت ہیں۔ ظلم کے جو معنی بتائے گئے ہیں قرآن میں، کہ ظلم کا مشہور اور معروف مطلب ناانصافی ہے، لیکن قرآن میں ظلم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ انعام میں جو آیت نازل ہوئی ہے تو اس میں ظلم کا مطلب شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ رسول اکرم نے مثال بھی دی کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو تاکید کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے اصل میں۔ تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ شرک سے مراد ظلم ہے، یا ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا، تو یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول یہ ہوا کہ اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر، یعنی ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم کو صحابہ کرام کے اقوال لینا پڑے گا۔ تو تیسرا اصول یہ ہوا کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی جائے، اسپیشلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور جو بھی جلیل القدر صحابہ اس میں آتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان بن عفان، علی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب ہیں، ابو موسیٰ اشعری، زید بن ثابت، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، تو ان کے اقوال سے، صحابہ کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم نے خاص ان کو اسپیشل دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی تاویل سکھا، یا اس کو قرآن کی تفسیر سکھا۔ تو صحابہ کرام ایکچولی اہل زبان تھے، صحابہ ہی کے محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا، یعنی صحابہ کرام جو زبان سمجھتے تھے اسی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا۔ صحابہ ان آیات کے پس منظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے تھے۔ صحابہ نے خود رسول اکرم کی زبان سے قرآن اور اس کا مطلب سیکھا تھا، یعنی ڈائریکٹ سیکھنے والے تھے۔ صحابہ تفسیر میں احتیاط سے کام لیتے تھے، قرآن کی تفسیر میں بعض اوقات ہو سکتا ہے ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہو، لیکن یہ اختلاف لفظی زیادہ ہے اور معنوی کم ہوتا تھا۔ صحابہ کے درمیان اگر قرآن کی تفسیر میں کچھ اختلاف ہو جاتا تو ان میں سے وہ قول لیا جاتا تھا جو کہ تمام صحابہ جس پر راضی ہوتے تھے، یعنی جس پر اجماع ہوتا تھا، یا جو احادیث کے قریب تر ہوتا تھا۔ پھر صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر جو تفسیر کے امام مانے جاتے تھے، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، یعنی جو دونوں خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ آتے ہیں۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پر صحابہ کرام کے اقوال بھی ہم کو ملتے ہیں۔ ایک مثال ہم یہاں لیتے ہیں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے کہ وہ شخص جو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کلام دل فریب خرید لاتا ہے، لہو الحدیث۔ تو مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لفظ کے بارے میں 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا تھا کہ ہوا واللہ الغنا، ہوا واللہ الغنا کہ اللہ کی قسم اس سے مراد گانا یعنی موسیقی ہے، لاحول حدیث سے مراد. تو صحابہ کے اقوال کو ہم لیں. چوتھا اصول ہے تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر. تو قرآن کی تفسیر کا چوتھا اصول یہ ہوا کہ صحیح سند کے ساتھ اگر تابعین کے اقوال موجود ہیں، صحیح سند ہونی چاہیے. دیکھیں کسی کا بھی نام اٹھا کر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ویسے نہیں ہونا چاہیے. جیسے حدیث کے لیے روایت اور سند کی ضرورت ہے، اسی طرح سے صحابہ اور تابعین کے اقوال کے لیے بھی سند کی ضرورت ہے. اور یہ مشہور جو گزرے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے مجاہد، اکرمہ، قتادہ، حسن بصری، ابن سیرین وغیرہ. تو یہ صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹ تھے، اصل میں انہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا. اور مجاہد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 30 مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا اور اس کے ہر لفظ کی میں تشریح اور مطلب معنی پوچھتا رہا. 30 مرتبہ آپ سوچیں. تو مجاہد رحمہ اللہ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جو کہ تفسیر میں بڑا مقام رکھتے ہیں. پھر جن لوگوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے ان کے اندر اختلاف بہت کم پایا جاتا ہے. تو تابعین کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے، لیکن اگر اس پر امت کا اجماع ہے تو وہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح سے تابعین کے جو روایت ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ پہنچے ہوئے ہوں. ابن تیمیہ کا جو مقدمہ ہے تفسیر کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ تابعین کے بھی دو قسم کے اقوال ہیں، ایک سند والے ہوتے ہیں اور ایک بلا سند کے. تو وہی اقوال قبول کیے جائیں جو سند کے ساتھ ہوں، جو چین کے ساتھ آئے ہوں. پھر اسی طرح سے ان کتابوں کے واقعہ جہاں پر بغیر سند کے کوئی بھی چیز نقل کر دی گئی ہو، ان کو نہیں لیا جائے گا. پھر یہ پہلے 4 اصولوں کو مد نظر رکھا جائے. اس کے علاوہ 20 اصول ہم کو ملتے ہیں، لیکن یہ 4 سب سے اہم ہیں. اگر ان 4 اصولوں کو ہم مد نظر رکھیں تو ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور کوشش کی جائے کہ قرآن کے معاملے میں اپنے خود کے اجتہاد، خود کی بات اور خود کی رائے دینے سے پرہیز کیا جائے. الحمدللہ جو کام علماء نے کیا وہ الحمدللہ بہت اچھا کام ہے، انہی کی رائے کو ہم آگے پیش کر دیں کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے موٹے طالب علم ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن میں بیجا تفصیلات سے بچا جائے، جیسے کہ بہت ساری تفاسیر میں اسپیشلی بنی اسرائیل نے انبیاء پر بہت سارے الزامات لگائے، بے بنیاد الزامات، اور اسپیشلی ان کے کردار پر الزامات لگائے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. تو بہت سارے مفسرین نے جو انبیاء پر بنی اسرائیل نے الزام لگائے تھے اس کو بھی اس میں لکھ دیا ہے. ہم کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں، اور ہم کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں. بلا وجہ ذہن میں ایک شک و شبہ پیدا ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل نے کبھی بھی انبیاء کو چھوڑا نہیں، ہمیشہ ہر انبیاء پر وہ لوگ الزامات لگاتے رہے اور انبیاء کے کردار کو مشکوک کرتے رہے. انہوں نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے، ان کے اوپر الزامات بھی لگاتے رہے. لہٰذا اسرائیلیات سے پرہیز کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں تفسیر میں اسرائیلیات کی بھرمار ہے. اسرائیلیت مطلب وہ واقعات جو بنی اسرائیل سے آئے ہیں، اہل کتاب سے آئے، کعب احبار ہیں، حمام بن منبہ ہیں، جو کہ کرسچن تھے پہلے، بعد میں یہ لوگ مسلمان ہوئے. تو انہوں نے اپنی کتابوں کی باتیں بھی یہاں پر پیش کر دیں قرآن کی تفسیر میں. تو اس سے بچا جائے، اس کی نہ تکذیب کی جائے اور نہ ہی اس کی تصدیق کی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. جو صحیح احادیث ہیں اور صحابہ کے اقوال ہیں اس سے بات کی جائے. تو انہی اصولوں کو ہم پیش نظر رکھیں گے. جو بھی بات انشاءاللہ ہم کریں گے وہ آتھینٹک سورس پر مبنی ہوں گے. ہم احادیث بھی صحیح لیں گے، انشاءاللہ صحابہ کے اقوال بھی اگر ہم کو صحیح سند کے ساتھ ملتے ہیں وہی اقوال ہم سامنے پیش کریں گے. اور اسی کو تفسیر معصور کہا جاتا ہے، یعنی جو صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے تفسیر. تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کو رسول اکرم کے ذریعے ہی سمجھا جائے، یہ صحابہ کے ذریعے، یہ تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے. بس ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی بات نہ کریں، اور جیسے جیسے یعنی جو صورتیں آ رہی ہیں اگر حالت حاضرہ سے ریلیٹڈ ہیں کہ آج ہم ان آیتوں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ میں لیتے جائیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے فہم کو حاصل کر سکیں، اس میں غور و فکر کر سکیں، ہم اس میں تدبر کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے اور ہماری زبان سے ہمیشہ حق بات کہلوائے، کوئی غلط بات ہماری زبان سے نہ نکلے. تو قرآن کریم کے مطابق چونکہ ہم 30واں پارہ لینے جا رہے ہیں، تو کچھ چند معلومات بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، آپ دیکھیں ایک اس کی نزولی ترتیب ہے اور ایک ہے توقیفی ترتیب. کہ قرآن جیسے نازل ہوا تو پہلے سورہ علق نازل ہوئی تھی، ہے نا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قلم ہے. تب اس حساب سے تو قرآن نہیں، ابھی آج ہمارے ہاتھ میں جو مصحف ہے اس میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے. تو قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، اور 114 سورتیں سب کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن صرف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی. اس سے قرآن کی حفاظت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایز اٹ از آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جیسے نازل ہوا تھا. چونکہ رسول اکرم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو اس کے بعد کبھی بھی لکھی نہیں گئی. تو لہٰذا 114 سورتیں ہیں. تو قرآن کی جو یہ ابھی کی ترتیب ہے جس کو توقیفی ترتیب کہتے ہیں، توقیفی، یاد رکھیں، تے واؤ قاف یہ فے، توقیفی ترتیب، تو صورتوں کی موجودہ قرآنی ترتیب توقیفی ہے، یعنی یہ غیر اجتہادی ہے، اللہ کی جانب سے ہے، جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہے اور رسول اکرم سے ثابت ہے۔ اسی ترتیب سے صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین نے، قرآن کے قاریوں نے اور حفاظ نے نسل در نسل قرآن مجید کو یاد کیا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور اسے اگلی نسل تک پہنچاتے رہے اور آج ہم تک پہنچا۔ اور اس ترتیب میں بھی بہت زیادہ حکمت پوشیدہ ہے ماشاءاللہ، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان پر غور و فکر کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مکی اور مدنی صورتوں کا حسین امتزاج ہے ماشاءاللہ، کہ مکی اور مدنی صورتوں سے ہم کو اتنی ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اسپیشلی دین کے داعی کو، کہ اگر وہ ایک ایسی نان مسلم کنٹری میں رہ رہا ہے اور دین کی دعوت پیش کر رہا ہے تو اس کے لیے مکی دور بہت اہمیت کا حامل ہے، مکی صورتیں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر وہ کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہا ہے جہاں اس کا اپنا اچھا ماحول ہو یا مسلمان ہو، تو اس کے لیے مدنی صورتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ مکی ہے، پھر چار صورتیں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ مدنی ہیں، پھر دو صورتیں انعام اور اعراف مکی صورتیں ہیں، اور پھر مدنی صورتیں۔ تو لہٰذا یہ جو ایکچولی اس سے پڑھنے میں ایک مزہ، ایک لطف آتا ہے، مکی صورتوں کا انداز بیان بالکل ڈفرینٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان، ایک جلال پایا جاتا ہے، الفاظ اتنے زیادہ گہرے معنی رکھتے ہیں کہ حد سے زیادہ۔ اور مدنی صورتیں تھوڑی آسان ہیں، عام فہم ہیں، سمجھ میں آ جانے والی ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں ہی کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ یعنی مکی اور مدنی صورتیں، اس کو کیوں اس طرح سے الگ الگ کیا گیا؟ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ تو لہٰذا اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر جو صورتوں کے نام ہیں، اس کے بارے میں تین باتیں آپ یاد رکھیں۔ تو صورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ صورتوں کے ناموں میں سے صرف چند نام مسنون ہیں جو رسول اکرم نے خود رکھے ہیں، زیادہ تر نام صحابہ اکرام کے رکھے ہوئے ہیں، اور بعض صورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی، جیسے سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، سورہ محمد کا ایک نام قتال ہے، سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسرا بھی ہے، تو یہ جو ہے ایک سے زیادہ نام بھی صورتوں کے ہیں۔ پھر یہ جو صورتیں ہیں، یہ صورتوں کی تقسیم تو ثابت ہے کہ صورتیں الگ الگ نازل ہوئی تھیں، اور ہر صورت ایک فصیل ہے، یعنی چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ ایک صورت ختم ہو رہی ہے اور بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو مطلب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، تو صورتوں کی تقسیم تو ثابت ہے، تو صورتوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ اگر آپ کو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہو تو ایک ایک صورت کو لیں ساتھ میں۔ یہ جو پارے ہے اور رکوع ہے، اس کی تقسیم بعد میں کی گئی، یہ لوگوں نے کی ہے، یہ اجتہاد پر مشتمل ہے، علماء کرام نے کی ہے، اور یہ مقداری تقسیم ہے، مضمون کو مد نظر رکھ کر نہیں کی گئی ہے۔ تو پاروں کی تقسیم صرف اس وجہ سے کہ آپ 30 دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کمپلیٹ کر لیں، اس کا روحانیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو قرآن کے فہم میں کوئی مدد نہیں مل سکتی اگر آپ اس کو 30 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رکوع کو آپ نے تقسیم کیا تو رکوع سے بھی آپ کو تقسیم کرنے سے قرآن کے فہم میں کوئی مدد نہیں مل سکتی، ہاں آپ صورت وائز اگر جائیں گے تو آپ کو اس سے قرآن کے فہم میں مدد مل سکتی ہے۔ پھر ہر جو آیت ہے وہ ایک یونٹ، ایک اکائی ہے اصل میں۔ قرآن کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ جانے کہ ہر صورت کو ایک وحدت اور ایک اکائی تسلیم کیا جائے، اور اس میں سب سے چھوٹا حصہ اس کا یونٹ ایک آیت ہے، یعنی ہر صورت ایک اکائی ہے اور اس کا چھوٹا حصہ ایک چھوٹی اس میں ایک آیت ہے۔ پھر جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے، اس کو بھی علماء کرام نے رکھا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زہراوین، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرتے ہیں، یعنی آپ نے بعض اوقات پیئر کی صورت میں بھی صورتوں کو بتایا ہے۔ اور دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ صورتوں میں بہت سارے مضمون ہیں، یا ایک مرکزی مضمون ہے صورت کا، جیسے کہ بعض اوقات قریش مکہ کو جواب دیا گیا ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی صورتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے تو اس کا جواب دیا گیا، یعنی رسالت کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے اس کو دور کیا گیا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سمجھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن میں کہ ایک آیت، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن میں مختلف جگہ بیان ہوا ہے، کئی جگہ بیان ہوا ہے، لیکن آپ کو ضرور ہر جگہ ڈفرینٹ جگہ مقامات پر جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایک نیا پوائنٹ ضرور ملے گا، کوئی ایک نئی بات سیکھنے کو ضرور ملے گی۔ پھر یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ قرآن میں آپ کو متشابہت والی آیت بھی ملے گی، محکمات بھی ملے گی، تو متشابہت کی تفسیر سے پرہیز کیا جائے، یعنی متشابہات کی منمانی تعویل نہ کی جائے، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں اگر قرآن اور حدیث میں خاموشی تو ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کے بارے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر، اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا، اس سے بہت مدد ملتی ہے قرآن کے فہم میں کہ کن آیت میں اور کن تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں جانیں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ فہم میں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ کا علم ضروری ہے کہ کون سی آیت ناسخ اور کون سی منسوخ ہے، جیسے کہ وصیت پہلے فرض تھی کہ ہر انسان کو چاہیے تھا کہ اپنی موت آنے سے پہلے وہ اپنی وصیت لکھ لے، لیکن جیسے ہی سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جائیداد وراثت کی تقسیم بتا دی، تو لہٰذا وہ وصیت والی جو پہلی آیت تھی، وہ پہلا حکم تھا، وہ منسوخ ہو گیا، اور اب کیا ہوا کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کی جائے گی، آپ کے طریقے کے مطابق تقسیم نہیں کی جائے گی۔ پھر ایسے بدعتی فرقوں کی جو تفاسیر ہے اس سے اجتناب برتا جائے جو کہ قرآن کے کچھ اور ہی معنی من مانی تعویل کرتے ہیں، جیسے معتزلی فرقہ ہے جو عقل پرست تھے، اور آج کے دور میں منکرین حدیث ہیں جو کہ نیا طبقہ کہہ سکتے ہیں آپ جن کو، جو کہ قرآن کی اصل تفسیر سے لوگوں کو بہت دور گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور صحیح احادیث کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے، ایسے تمام فرقوں سے پرہیز کیا جائے، باطنی فرقوں سے پرہیز کیا جائے، اور قرآن کی سائنسی تفسیر میں احتیاط برتی جائے۔ اب دیکھیں سائنس ایک بہت چھوٹا سا موضوع ہے، سائنس بدلتی رہتی ہے، تو قرآن کو آپ سائنس کے مطابق نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ سائنس ایک بہت چھوٹا ٹاپک ہے اور یہ انسان کی جو ریسرچ ہے وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے، اس کی بات میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے، جو بھی اس کی باتیں وہ اٹل حقیقت ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کو کبھی اللہ کے لیے سائنس کے حساب سے نہ سمجھیں۔ ہاں اگر آپ ایمان کے لیول کو بڑھانا چاہتے ہیں اور کوئی باتیں پروف ہوتی ہیں سائنس سے تو یہ اور ایک اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو ایک مبارک سفر بنائے، یعنی ہم 30ویں پارے کو اچھی طرح سے سمجھنے والے بنے، جس کو ہم روزانہ نماز میں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر غور و فکر، فہم، تدبر پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مزید قریب ہونے کا ہم کو موقع ملے، اور یہ کتاب ہم کو واقعی میں چینج کر دے، ہماری زندگیاں اس کی وجہ سے چینج ہو جائے، ہمارے اندر عاجزی، خیر خواہی پیدا ہو، تمام برائیوں سے ہم بچنے والے بنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔